بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج 17 جون 2023 کو ہم آپ کے لیے کتاب بخاری شریف ریکارڈ کرنے جا رہے ہیں، جس کے مصنف ہیں امام محمد بن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ. اس کتاب کے ٹوٹل صفحے 329 ہیں. یہ کتاب آپ کی خدمت میں قرطبہ آڈیو لائبریری کی طرف سے ریکارڈ کی جا رہی ہے. مزید کتابوں کی ریکارڈنگ اور اپنی رائے دینے کے لیے ہمارے نمبر پر رابطہ کریں 0306-7878-222 یا ہماری ویب سائٹ www.qurtuba.org www.qurtaba.org اور اس کے علاوہ ہمارا یوٹیوب چینل بھی ہے، اس پر سبسکرائب کریں قرطبہ آڈیو لائبریری. تو آئیں چلتے ہیں پارٹ ون کی طرف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 1000 منتخب احادیث ماخوذ از السہل کتب بعد کتاب اللہ بخاری شریف، ترتیب وار انتخاب صرف آسان اردو ترجمہ، مع حوالہ جات آیات قرآنی، تالیف سید المحدثین امام محمد بن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ، جمع و ترتیب مولانا مشتاق احمد شاکر حفظ اللہ تعالی، مترجم شیخ الحدیث مولانا مفتی محمد یوسف قصوری حفیظ اللہ، زیر نگرانی محمد عبید اللہ عبداللہ. طلب کیجئے، تقسیم کیجئے، صدقہ جاریہ میں حصہ ڈالیے. بطور صدقہ جاریہ آپ یہاں اپنا یا اپنے مرحوم کا نام لکھ کر یا صرف نیت کر کے تقسیم کیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فہرست مضامین، عنوان، مزید معلومات کے لیے پڑھیے آیت قرآنی صفحہ نمبر، امام بخاری رحمۃ اللہ کے زندگی حالات صفحہ نمبر 8، ایمان کا بیان صفحہ نمبر 18، اذان کے مسائل صفحہ نمبر 43، اعتکاف کا بیان صفحہ نمبر 113، اجرت کا بیان صفحہ نمبر 118، اخراجات کا بیان صفحہ نمبر 226، انبیاء علیہ السلام کا بیان صفحہ نمبر 160، اجازت لینے کا بیان صفحہ نمبر 272، احکام کا بیان صفحہ نمبر 314، انصار کی فضیلت کا بیان صفحہ نمبر 181، آرزوؤں کا بیان صفحہ نمبر 316، آداب کا بیان صفحہ نمبر 257، بٹائی کا بیان صفحہ نمبر 122، بیت اللہ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز کا بیان صفحہ نمبر 76، بارش طلب کرنے کا بیان صفحہ نمبر 67، بے سلم کا بیان صفحہ نمبر 117، تیمم کا بیان صفحہ نمبر 37، تقدیر کا بیان صفحہ نمبر 293، تہجد کا بیان صفحہ نمبر 73، توحید کی اتباع اور فرقوں کی تردید کا بیان صفحہ نمبر 320، جیم جمعے کا بیان صفحہ نمبر 59، جنازوں کے احکام صفحہ نمبر 80، جہاد کا بیان صفحہ نمبر 143، جھگڑوں کا بیان صفحہ نمبر 126، حیض کا بیان صفحہ نمبر 34، حج اور عمرے کا بیان صفحہ نمبر 97، حدود کا بیان صفحہ نمبر 303، حوالہ اور کفالت کا بیان صفحہ نمبر 120، خوف کی نماز کا بیان صفحہ نمبر 63، خوابوں کی تعبیر کا بیان صفحہ نمبر 307، خرید و فروخت کا بیان صفحہ نمبر 114، دال دیت کا بیان صفحہ نمبر 305، دعاؤں کا بیان صفحہ نمبر 274، ذبیحہ اور شکار کا بیان صفحہ نمبر 236، روزے کا بیان صفحہ نمبر 107، رہن رکھنے کا بیان صفحہ نمبر 131، زبردستی کام کرانے کا بیان صفحہ نمبر 307، زکوٰۃ کا بیان صفحہ نمبر 86، سین سورج گرہن کا بیان صفحہ نمبر 68، سجدہ تلاوت کا بیان صفحہ نمبر 70، شین شفا کا بیان صفحہ نمبر 118، شراکت کا بیان صفحہ نمبر 130، شرطوں کا بیان صفحہ نمبر 139، سوات صلح کا بیان صفحہ نمبر 136، صدقہ فطر کا بیان صفحہ نمبر 96، طواں طلاق کا بیان صفحہ نمبر 223، زواں ظلم کا بیان صفحہ نمبر 128، آئین علم کا بیان صفحہ نمبر 24، عقیقے کا بیان صفحہ نمبر 235، علاج کا بیان صفحہ نمبر 247، عیدین کا بیان صفحہ نمبر 64، غائن غسل کا بیان صفحہ نمبر 33، غلاموں کو آزاد کرنے کا بیان، صفحہ نمبر 132، غزوات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان، صفحہ نمبر 190، فتنوں کا بیان، صفحہ نمبر 310، فضیلتوں کا بیان، صفحہ نمبر 170، فضائل قرآن کا بیان، صفحہ نمبر 205، قوف قرض کا بیان، صفحہ نمبر 124، قسم اور نظر کا بیان، صفحہ نمبر 298، قربانی کا بیان، صفحہ نمبر 214، قرآن کی تفسیر کا بیان، صفحہ نمبر 196، قاف کتاب و سنت کو مضبوطی سے تھامنے کا بیان، صفحہ نمبر 316، کھانا کھانے کے احکام، صفحہ نمبر 228، کھیتی باڑی اور پیداوار کا بیان، صفحہ نمبر 122، کافر اور مرتدوں کا بیان، صفحہ نمبر 304، گاف گری ہوئی چیز کا بیان، صفحہ نمبر 127، گواہی کا بیان، صفحہ نمبر 135، لام لباس کا بیان، صفحہ نمبر 253، لیلۃ القدر کی فضیلت کا بیان، صفحہ نمبر 113، میم مدینے کے فضائل کا بیان، صفحہ نمبر 106، مشروبات کا بیان، صفحہ نمبر 240، مریضوں کا بیان، صفحہ نمبر 243، مرتد باغیوں سے توبہ کرانے کا بیان، 306، مخلوق کی پیدائش کیسے شروع ہوئی، صفحہ نمبر 152، نون نماز کا بیان، 38، نماز کے اوقات کا بیان، صفحہ نمبر 40، نماز قصر کا بیان، صفحہ نمبر 70، نماز میں کوئی کام کرنے کا بیان، صفحہ نمبر 78، نماز میں بھول کا بیان، صفحہ نمبر 79، نماز تراوی کا بیان، صفحہ نمبر 112، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہم کی فضیلت، صفحہ نمبر 177، نرم دلی کا بیان، صفحہ نمبر 281، نکاح کا بیان، صفحہ نمبر 212، وحی کا بیان، صفحہ نمبر 17، وضو کا بیان، صفحہ نمبر 27، بتر کی نماز کا بیان، صفحہ نمبر 66، وکالت کا بیان، صفحہ نمبر 121، وصیتوں کا بیان، صفحہ نمبر 140، وراثت کے مسائل کا بیان، صفحہ نمبر 302، حبہ کا بیان، صفحہ نمبر 133، فرمان الہی، موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہے میرے پروردگار، میرا سینہ میرے لیے کھول دے اور میرا کام کو مجھ سے پر آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ بھی کھول دے تاکہ لوگ میری بات اچھی طرح سمجھ سکیں۔ طہٰ 20:25-28۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عرض ناشر، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ وصلی اللہ تعالی علی خاتم النبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی اصحابہ اجمعین۔ منتخب حدیث کے مجموعے کا ہر گھر میں ہونا ضروری ہے۔ ہم نے 1000 منتخب حدیث ماخوذ بخاری شریف اس نیت سے ترتیب دی ہے، جو مسلمان مہنگی کتابیں نہیں خرید سکتے یا جو مصروفیت کی وجہ سے زیادہ وقت مطالعہ حدیث کو نہیں دے سکتے، ان کے لیے تقریباً ہر موضوع پر حدیث پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مختصر علم گھر میں موجود ہو۔ آپ کو بظاہر کچھ حدیث کا عنوان سے تعلق نظر نہیں آئے گا، مگر علمی طور پر اس کا کچھ نہ کچھ تعلق ضرور ہوتا ہے۔ یہ ایک علمی بحث ہے، ایک حدیث سے کئی مسائل نکلتے ہیں، اور یہی امام بخاری رحمۃ اللہ کا کمال علم ہے۔ ہم نے یہ بحث تحریر نہیں کی، یہ آسان اردو ترجمہ مختلف تراجم سامنے رکھ کر کیا ہے، اور اختصار سے اس حد تک کام لیا ہے کہ مفہوم حدیث نہ بدلے۔ بعض جگہ مختصر تشریح بریکٹ یا بریکٹ میں دے دی ہے۔ مرحوم کے لیے دعا بہترین تحفہ ہے۔ آپ سے گزارش ہے، اس کتاب کو آپ تک پہنچانے والے کو اپنی دعا میں ضرور یاد رکھیے گا۔ دعا ہے اللہ کریم ہر مسلمان کے لیے اس کام کو نافع بنائے، ہم سب کو اسوہ حسنہ اور احادیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنے والا بنائے۔ یا اللہ، ہم سب کو احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنے والا بنا دیجیے۔ یا اللہ، آپ کی مغفرت ہمارے تمام گناہوں سے کہیں زیادہ وسیع ہے اور ہمیں آپ کی رحمت کا آسرا ہے، نہ کہ اپنے عمل کا۔ ہم سب مسلمانوں کی مغفرت فرما دیجیے۔ یا اللہ، ہم آپ کی پناہ چاہتے ہیں برے وقت اور آپ کی ناگہانی عذاب سے اور اس طرح طرح کے غصے اور نعمتوں و عافیتوں کے چھن جانے سے۔ اے اللہ، ہمارے علم میں اضافہ فرمائیے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ آمین۔ مخیر حضرات بغیر کسی تبدیلی کے خود چھپا کر یا خرید کر تقسیم کریں، ہماری کسی بھی کتاب کے حقوق طباعت محفوظ نہیں ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، والسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ طالب دعا محمد عبید اللہ، ناظم العالم اسلامی رجسٹریٹس۔ امام بخاری رحمۃ اللہ کے حالات۔ امام بخاری رحمۃ اللہ کا سلسلہ نسب یہ ہیں: ابو عبداللہ محمد امام بخاری رحمۃ اللہ بن اسماعیل بن ابراہیم بن مغیرہ بن بردزبہ بخاری الجوفی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ کے والد حضرت اسماعیل رحمۃ اللہ اور جلیل القدر علماء اور امام مالک رحمۃ اللہ کی شاگردی کا بھی شرف حاصل تھا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ 13 شوال 194 ہجری 20 جولائی 1810 عیسوی کو بعد نماز جمعہ بخارا میں پیدا ہوئے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ ابھی کم سن تھے کہ شفیق باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا اور تعلیم و تربیت کے لیے صرف والدہ کا ہی سہارا باقی تھا۔ شفیق باپ کے اٹھ جانے کے بعد ماں نے امام بخاری رحمۃ اللہ کی پرورش شروع کی اور تعلیم و تربیت کا اہتمام کیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ نے ابھی اچھی طرح آنکھیں کھولی بھی نہ تھی کہ بنائی جاتی رہی۔ اس المناک سانحہ سے والدہ کو شدید صدمہ ہوا۔ انہوں نے بارگاہ الہی میں ہزاری کی، عجز و نیاز کا دامن پھیلا کر اپنے لاسانی بیٹے کی بنائی کے لیے دعائیں مانگی۔ ایک مستری بے قرار اور بے سہارا ماں کی دعائیں قبول ہی۔ انہوں نے ایک رات حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو خواب میں دیکھا، فرما رہے تھے، جا اے نیک ہو، تیری دعائیں قبول ہوئیں، تمہارے نور نظر اور لخت جگر کو اللہ تعالیٰ نے پھر نور چشم سے نواز دیا۔ صبح اٹھ کر دیکھتی کہ بیٹے کی آنکھوں کا نور لوٹ آیا، سبحان اللہ۔ حضرت احمد بن حفص رحمۃ اللہ نے کہا کہ میں امام بخاری کے والد حضرت اسماعیل رحمۃ اللہ کے پاس ان کی موت کے واقعہ گیا تو انہوں نے کہا، میں نہیں سمجھتا میرے مال میں کوئی روپیہ حرام یا شعبہ کا ہو، یعنی آپ رحمۃ اللہ کی پرورش حلال مال سے ہوئی۔ حضرت وراقہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ کو اپنے باپ کے ترکے میں سے بہت مال ملا۔ غنجار نے اپنی تاریخ میں لکھا ہے کہ ایک دفعہ امام بخاری رحمۃ اللہ کے پاس کچھ مال تجارت آیا، تاجروں نے 5,000 کے نفے سے اسے مانگا، پھر دوسرے دن کچھ اور تاجروں نے 10,000 کے نفے کی پیشکش کی تو امام صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا، میں نے پہلے تاجروں کو دینے کی نیت کر لی تھی، آخر انہیں کو دے دیا اور مزید 5,000 کا نفع چھوڑ دیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ کو اپنے والد کی میراث سے کافی دولت ملی تھی۔ آپ رحمۃ اللہ اس سے تجارت کیا کرتے تھے، اس آسودہ حالی سے آپ رحمۃ اللہ نے کبھی اپنے عیش و عشرت کا اہتمام نہیں کیا، جو کچھ آمدنی ہوتی طلب علم کے لیے صرف کرتے، غریب و نادرہ طلبہ کی امداد کرتے، غریبوں اور مسکینوں کی مشکلات میں ہاتھ بٹاتے، ہر قسم کے معاملات میں آپ رحمۃ اللہ بے حد احتیاط برتتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن محمد سیارفی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، میں امام بخاری رحمۃ اللہ کے ساتھ ان کے مکان میں بیٹھا تھا، اتنے میں ان کی لونڈی آئی اور اندر جانے لگی، سامنے ایک دوات انک کی بوتل رکھی تھی، اس کو ٹھوکر لگی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ نے کہا، تم کیسے چلتی ہو؟ بولی، جب راستہ نہ ہو تو کیسے چلو؟ یہ سن کے امام بخاری رحمۃ اللہ نے اپنے دونوں ہاتھ پھیلا دی اور کہا، جا، میں نے تجھ کو آزاد کر دیا۔ لوگوں نے کہا، اے ابو عبداللہ، اس لونڈی نے تو آپ رحمۃ اللہ کو غصہ دلایا۔ انہوں نے کہا، میں نے اس کام سے اپنے نفس کو راضی کر لیا ہے۔ وضاحت، آپ بھی جب کسی پر ناراض ہوں یا اس کی غیبت کریں یا نقصان پہنچائیں یا دل دکھائیں تو اس پر کوئی نہ کوئی احسان ضرور کریں یا اس سے معافی مانگیں، کم از کم اس کے لیے دعائیں مغفرت کریں تاکہ آخرت کے عذاب سے آپ بچ جائیں۔ حضرت وغراکہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ بہت کم خوراک لیتے تھے، طالب علم کے ساتھ بہت احسان کرتے اور نہایت سخی تھے۔ محمد بن منصور فرماتے ہیں، ہم ابو عبداللہ بخاری رحمۃ اللہ کی مجلس میں تھے، ایک شخص نے آپ رحمۃ اللہ کی داڑھی میں سے کچھ تنکا نکالا اور زمین پر ڈال دیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ نے لوگوں کو جب غافل پایا تو اس کو اٹھا کر اپنی جیب میں رکھ لیا، جب مسجد سے باہر نکلے تو اس کو پھینک دیا، گویا مسجد کا اتنا احترام کیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ کا حافظہ، امام بخاری رحمۃ اللہ کو اللہ تعالیٰ نے غیر معمولی حافظہ اور ذہن عطا کیا تھا۔ ایک مرتبہ باغاتہ محدثین نے جمع ہو کر آپ رحمۃ اللہ کا امتحان لینا چاہا۔ امتحان کی ترتیب یہ رکھی کہ 10 آدمیوں نے 10-10 حدیثیں لے کر ان کے سامنے پیش کی، ان حدیث کے متن، عبارت اور سندوں کو بدلا گیا، متن ایک حدیث کا اور سند دوسری حدیث کی لگا دی گئی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ حدیث سنتے اور کہتے ہیں، مجھے اس حدیث کے بارے میں علم نہیں۔ جب سارے محدثین اپنی 10-10 حدیثیں سنا چکے اور ہر کے جواب میں امام بخاری رحمۃ اللہ نے کہا، مجھے اس کا علم نہیں، تو سارے لوگ ان سے بدظن ہوئے اور کہنے لگے کہ یہ کیسے امام ہیں کہ 100 احادیث میں سے چند حدیثیں بھی نہیں جانتے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ پہلے شخص سے مخاطب ہو کر کہنے لگے، تم نے پہلی حدیث یوں سنائی تھی اور پھر صحیح حدیث سنائی، دوسری حدیث کے بارے میں فرمایا کہ تم نے یہ حدیث اس طرح سنائی تھی جبکہ صحیح یہ ہے، اور پھر صحیح حدیث سنائی۔ مختصر یہ کہ امام بخاری رحمۃ اللہ نے 10 کے 10 آدمیوں کی مکمل حدیثیں پہلے ان کے رد بدل کے ساتھ سنائی اور پھر صحیح اسناد کے ساتھ حدیثیں سنائیں۔ اس مجلس میں امام صاحب کی اس طرح حدیثوں کی صحت پر سارا مجمع حیران اور خاموش تھا۔ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ یہ واقعہ لکھنے کے بعد فرماتے ہیں، یہاں امام بخاری رحمۃ اللہ کی امامت تسلیم کرنی پڑتی ہے۔ تعجب یہ نہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ نے غلط احادیث کی تصحیح کی، اس لیے کہ وہ تو تھے ہی حافظ حدیث۔ تعجب تو اس کرشمے پر ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ نے ایک ہی دفعے میں ان کی بیان کردہ ترتیب کے مطابق وہ تمام تبدیل شدہ حدیثیں بھی یاد کر لے۔ فتح الباری شرح صحیح بخاری، آپ رحمت اللہ کی سب سے بلند پائن تصنیف صحیح بخاری ہے۔ آپ رحمت اللہ نے بخاری کی ترتیب و تعلیف میں صرف علمیت، ذکاوت اور حفظ ہی کا زور خرچ نہیں کیا، بلکہ خلوص دیانت، تقوی اور طہارت کے بھی آخری مرحلے ختم کر ڈالے، اور اس شان سے ترتیب و تدوین کا آغاز کیا، جب ایک حدیث لکھنے کا ارادہ کرتے تو پہلے غسل کرتے، دو رکعت نماز استخارہ پڑھتے، بارگاہ رب العزت میں سجدہ ریز ہوتے، اور اس کے بعد ایک حدیث تحریر فرماتے۔ سخت ترین محنت اور دیدہ ریزی کے بعد 16 سال کی طویل مدت میں یہ کتاب زیور تکمیل سے آراستہ ہوا، اور ایک ایسی تصنیف عالی وجود میں آ گئے جس کا یہ لقب قرار پایا، اصح الکتب بعد کتاب اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید کے بعد سب سے زیادہ صحیح کتاب ہے۔ امت کے ہزاروں محدثین نے سخت سے سخت کسوٹی پر کسا، پڑھا اور جانچا، مگر جب لوگ جو لقب اس مقدس تصنیف کے لیے من جانب اللہ مقدر ہو چکا تھا، وہ پتھر کی کبھی نہ مٹنے والی لکیریں بن گیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ کی شرط کا بیان، آپ رحمۃ اللہ وہی حدیث بیان کرتے تھے جس کو سکہ سے مشہور صحابی تک روایت کی ہو، اور معتبر ثقات اس حدیث میں اختلاف نہ کرتے ہوں، اور سلسلہ استناد مستصل ہو، اگر صحابی سے دو شخص راوی ہوں تو بہتر، ورنہ ایک معتبر راوی بھی کافی ہے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ نے امام بخاری رحمۃ اللہ سے علم حدیث حاصل کیا اور فائدہ اٹھایا، لیکن وہ امام بخاری رحمۃ اللہ کے اکثر اساتذہ کے بھی شاگرد ہیں، یعنی دونوں نے ایک ہی استادوں سے علم حاصل کیا، اور ان دونوں کی کتابیں قرآن مجید کے بعد تمام کتابوں سے زیادہ صحیح ہے۔ علماء کی اس امر پر اتفاق ہے کہ صحیح بخاری صحت میں صحیح مسلم سے افضل ہیں۔ بخاری شریف کے علاوہ بھی امام صاحب کی 22 اہم اور بلند پائے تصانیف ہیں۔ آپ کی مجالس درس زیادہ تر بصرہ، بغات اور بخارا میں رہیں، لیکن دنیا کا غالباً کوئی گوشہ ایسا نہیں جائے امام بخاری رحمۃ اللہ کے شاگرد سلسلہ و سلسلہ نہ پہنچے ہوں۔ تدوین حدیث، احادیث کو جمع کرنے کی ابتدا خلفائے راشدین ہی سے بھی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اگر ذرا بھی شعبہ ہو جاتا تو دلیل اور گواہ طلب کر لیتے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں محدثین لکھتے ہیں کہ روایت میں انتہائی سختی بڑھتے، اور اگر کوئی شاگرد الفاظ حدیث یاد کرنے میں کوتاہی کرتے تو ڈانٹتے۔ تحقیق و تنقید کی بنیاد پر حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ڈالی۔ تابعین رحمۃ اللہ نے اس کے اصول و ضوابط مرتب کی، اور تبع تابعین رحمۃ اللہ نے مستقل اور باضابطہ فن کی حیثیت دی۔ بخاری شریف کو اگر اسلامی علوم کا انسائیکلوپیڈیا کہا جائے تو بالکل صحیح ہوگا۔ مستجوات دعوات، امام بخاری رحمۃ اللہ مستجاب دعوات تھے، انہوں نے اپنی کتاب کے قاری کے لیے بھی دعا کی، اور صدحہ مشائخ نے اس کا ترجمہ کیا کہ ختم بخاری ہر نیک مطلب اور مقصد کے لیے مفید ہیں، اس لیے تکمیل بخاری کے مجالس میں شریک ہو کر اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنی چاہیے۔ وفات، محمد بن ابی حاتم وراق رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، میں نے غالب بن جبریل رحمۃ اللہ سے سنا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ خرتم میں انہیں کے پاس تشریف فرما تھے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ چند روز وہاں رہے، پھر بیمار ہو گئے۔ اس وقت ایک الچی آیا اور کہنے لگا، سمرقند کے لوگوں نے آپ رحمۃ اللہ کو بلایا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ نے قبول فرمایا، موزے پہنے، امامہ پہندہ، 20 قدم گئے ہوں گے کہ انہوں نے کہا، مجھ کو چھوڑ دو، مجھے کمزوری ہو گئی ہے۔ ہم نے چھوڑ دیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ نے کئی دعائیں پڑھی، پھر لیٹ گیا۔ آپ رحمۃ اللہ کے بدن سے بہت پسینہ نکلا۔ 10 شوال 256 ہجری بعد نماز عشاء آپ رحمۃ اللہ نے دائی اجل کو لبئی کہا۔ اگلے روز جب آپ رحمۃ اللہ کے انتقال کی خبر سمرقند اور اطراف میں مشہور ہوئی تو کہرام مچ گیا، پورا شہر ماتم کدہ بن گیا۔ جنازہ اٹھا تو شہر کا شخص جنازے کے ساتھ تھا۔ نماز ظہر کے بعد اس علم کا عمل اور زہد و تقوی کے پیکر کو صبر خات کر دیا گیا۔ جب قبر میں رکھا تو آپ رحمۃ اللہ کی قبر سے مشک کی طرح خوشبو پھوٹی، اور بن بہت دنوں تک یہ خوشبو باقی رہی۔ ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون، ترجمہ، ہم تو خود اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے اور ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ کلو من علیہ فان و یب کا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ترجمہ، زمین پر جو ہے سب فنا ہونے والا ہے، صرف تیرے رب کی ذات جو عظمت و عزت والی ہے باقی رہ جائے گی۔ سورہ رحمان آیت نمبر 26-27، سبحان ربک رب العزت یما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سورہ صفات آیت نمبر 180-182، ترجمہ، آپ کا رب جو بڑی عزت والا ہے ان باتوں سے پاک ہے جو یہ لوگ بیان کرتے ہیں، تمام رسولوں پر السلام ہو اور تمام تعریفات اللہ رب العالمین کے لیے ہیں۔ فرمان الہی، ترجمہ نمبر 1، اگر تمہیں کسی چیز کا علم نہ ہو تو اہل علم سے پوچھ لیا کرو۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 7۔ نمبر 2، بے شک اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سب سے زیادہ ڈرنے والے علماء ہیں۔ سورۃ فاطر آیت نمبر 28۔ نمبر 3، اہل علم کو اللہ نے بلند درجات عطا فرمائے ہیں۔ سورۃ مجادلہ آیت نمبر 11۔ نمبر 4، ہر جماعت میں سے چند لوگ ایسے ضرور ہونے چاہیے دین کا علم حاصل کریں، پھر اس کے بعد اپنی قوم کو جا کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عذابوں سے ڈرائیں۔ سورۃ توبہ آیت نمبر 122۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آداب طالب علم۔ حدیث نمبر 1، نیت صحیح اور خالص ہونا کہ ہمیشہ اللہ کریم کی رضا مطلوب ہو۔ نمبر 2، علم حدیث کو صرف دنیاوی فائدے کے لیے حاصل نہ کریں بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے۔ نمبر 3، جو حدیث سنیں اور پڑھیں ان پر عمل کریں۔ نمبر 4، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا رہے کہ اسے اس مبارک علم کی توفیق حاصل رہے، حالات درست رہیں، کوئی رکاوٹ اور مشکل پیش نہ آئے، اور اللہ رب العزت ضبط و فہم حدیث میں اس کی خصوصی مدد فرماتے رہیں، اور اس کا خاتمہ ایمان کے ساتھ بحیثیت طالب علم حدیث ہو۔ نمبر 5، روزانہ کچھ نہ کچھ وقت یا جتنا زیادہ ممکن ہے اصول علم حدیث کو ضرور دے، ترجیحاً کسی مستند و متقی استاد کی شاگردی اختیار کریں۔ نمبر 6، اپنے استاد کی بے انتہا عزت کریں، اگر کبھی استاد سختی کرے تو برداشت و تحمل سے کام لیں۔ نمبر 7، علم حدیث کو زیادہ سے زیادہ پھیلائیں اور دوسروں سے چھپانے کی کوشش نہ کریں، لیکن جو بات معلوم نہ ہو وہ اندازہ یا اپنی رائے سے ہرگز نہ بتائے بلکہ یہ کہے میں نہیں جانتا۔ نمبر 8، حصول علم میں شرم نہیں کریں، جب بھی کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو پوچھیں اور ہر حدیث کو اچھی طرح سمجھیں۔ نمبر 9، علم حدیث حاصل کرنے میں بخاری و مسلم کو ترجیح دیں۔ اصطلاحات حدیث، تعریف حدیث۔ نمبر 1، قولی حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ نمبر 2، فعلی حدیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل۔ نمبر 3، تقریری حدیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کو کہتے ہیں۔ تقریری حدیث اس کو کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں کوئی کام کیا گیا ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر خاموش رہے اور منع بھی نہ کیا ہو۔ نمبر 4، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات حلیہ، اخلاق، کردار وغیرہ صفتی حدیث کہلاتی ہیں۔ اقسام حدیث اختصار کے ساتھ۔ نمبر 1، صحیح، جس کے تمام راوی صفہ پرہیزگار اور قابل اعتبار حافظہ کے مالک ہوں اور سند متصل ہوں۔ متصل کے معنی لگاتار ہیں، یعنی سند شروع سے آخر تک ملی ہوئی ہو، کوئی راوی گرا ہوا نہ ہو۔ نمبر 2، حسن، جس کے راوی صحیح حدیث کے راویوں کی نسبت حافظے میں تو کم ہو، باقی دو شرائط سکہ و پرہیزگاری اور سند متصل صحیح حدیث والی موجود ہو۔ سکہ کے معنی ہے معتبر۔ نمبر 3، مرفوع، جس حدیث میں صحابی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر حدیث بیان کرے مرفوع کہلاتی ہے۔ نمبر 4، موقوف، جس حدیث میں صحابی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیے بغیر حدیث بیان کریں یا اپنے خیال کا اظہار کریں موقوف کہلاتی ہے۔ نمبر 5، احاد، جس حدیث کے راوی تعداد میں متواتر حدیث کے راویوں سے کم ہو احاد کہلاتی ہے۔ احاد کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، مشہور، جس حدیث کے راوی ہر زمانے میں 2 سے زائد رہے ہوں۔ نمبر 2، عزیز، جس کے راوی کسی زمانے میں کم سے کم 2 رہی ہوں۔ نمبر 3، غریب، جس حدیث کا راوی کسی زمانے میں 1 رہا ہو اور ہر راوی سکہ پرہیزگار، قابل اعتبار، حافظہ کا مالک ہو اور سند متصل ہو۔ نمبر 6، متواتر، جس حدیث کے راوی ہر زمانے میں اتنے ہوں جن کا جھوٹ پر اکٹھے ہونا ممکن نہ ہو۔ نمبر 7، مقبول، جس حدیث کے راویوں کی دیانت اور سچائی تسلیم ہو مقبول کہلاتی ہے۔ نمبر 8، غیر مقبول، جس حدیث کے راویوں کی دیانت اور سچائی مشتبہ ہو غیر مقبول کہلاتی ہے۔ نمبر 9، ضعیف، جس حدیث میں نہ تو صحیح حدیث کی شرائط موجود ہو نہ ہی حسن کی، یعنی جس حدیث کے راویوں میں نہ کوئی راوی کم فہم بدحافظہ ہو یا سند میں ایک یا زیادہ راوی محذوف کیے گئے ہوں۔ نمبر 10، موضوع، من گھڑت، جس حدیث کا کوئی ایک بھی راوی کذاب بہت جھوٹا ہو۔ کذاب اس راوی کو کہتے ہیں جس سے حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جھوٹ بولنا ثابت ہو چکا ہو۔ اصطلاحات کتب الحدیث۔ نمبر 1، سیاہ ستہ، حدیث کی 6 کتب بخاری، مسلم، ابوداؤد، ترمیزی، نسائی، ابن ماجہ کو سیاہ ستہ کہا جاتا ہے۔ نمبر 2، جامع، جس حدیث میں اسلام کے متعلق تمام مباحث، عقائد، احکام، تفسیر، فتن، آداب، جنت، دوزخ کے حالات موجود ہوں جامع کہلاتی ہے، مثلا جامع ترمیزی۔ نمبر 3، سنن، جس کتاب میں صرف احکامات کے متعلق احادیث جمع کی گئی ہو سنن کہلاتی ہے، مثلا سنن ابو داؤد۔ نمبر 4، مسند، جس کتاب میں ترتیب وار ہر صحابی کی حدیث یکجا کر دی گئی ہو مسند کہلاتی ہے، مثلا مسند احمد۔ نمبر 5، مستخرج، جس کتاب میں ایک کتاب کی حدیث کسی دوسری سند سے روایت کی جائے مستخرج کہلاتی ہے، مثلاً مستخرج الاسماعیلی علی البخاری۔ نمبر 6، مستدرک، جس کتاب میں ایک محدث کی قائم کردہ شرائط کے مطابق وہ حدیث جمع کی جائیں جو اس محدث نے اپنی کتاب میں درج نہ کی ہوں مستدرک کہلاتی ہے، مثلاً مستدرک حاکم۔ بخاری شریف میں ساری احادیث مبارکہ صحیح ہیں اور آج تک تمام محدثین کا اس پر اتفاق ہے۔ فرمان الہی یا ترجمہ، اے مومن اگر تمہیں کوئی فاسق خبر دے تو تم اس کی اچھی طرح تحقیق کر لیا کرو۔ سورہ حجرات آیت نمبر 6۔ فرمان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اللہ تعالیٰ اس شخص کو تر و تازہ رکھے جس نے مجھ سے کوئی حدیث سنی پھر اس کو آگے پہنچا دیا جیسا کہ سنا تھا۔ ترمیزی۔ نمبر 2، جب آدمی مر جاتا ہے تو اس کے عمل کا ثواب موقوف ہو جاتا ہے مگر 3 عملوں کا ثواب باقی رہتا ہے۔ نمبر 1، صدقے جاری یا علم کے نفع لیا جائے اور سے اور نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے۔ مسلم۔ نمبر 3، جو شخص علم حاصل کرنے کے لیے کسی راستے پر چلا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دے گا۔ مسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب الوحی، وحی کا بیان۔ فرمان الہی یا ترجمہ، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس طرح وحی نازل فرمائی ہے جیسے لو اور ان کے بعد دوسرے پیغمبروں علیہ السلام پر نازل فرمائی تھی۔ سورہ نساء آیت نمبر 163۔ نمبر 1، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے ثواب کے تمام کام نیتوں پر موقوف ہے اور ہر آدمی کو اس کی نیت کے مطابق پھل ملے گا۔ پھر جس شخص نے دنیا کمانے یا کسی عورت سے شادی کے لیے وطن چھوڑا تو اس کی ہجرت اسی کام کے لیے جس کے لیے اس نے ہجرت کی ہو، یعنی اس ہجرت کا اسے ثواب نہیں ملے گا۔ نمبر 2، حضرت حارث بن ہشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتلائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کیسے آتی ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کبھی تو وحی ایسی آتی ہے جیسے گھنٹی کی آواز ہو اور یہ وحی مجھ پر سخت گزرتی ہے، پھر جب فرشتے کا کہا مجھ کو یاد ہو جاتا ہے تو یہ موقوف ہو جاتی ہے، اور کبھی فرشتہ آدمی کی صورت میں میرے پاس آتا ہے، مجھ سے بات کرتا ہے، میں اس کا کہا ہوا یاد کر لیتا ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کڑکڑاتی سردی میں دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اترتی پھر موقوف ہو جاتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پر پسینہ آ جاتا۔ وضاحت، گھنٹی کی آواز وحی کی آمد بتاتی ہے جس طرح فون کی گھنٹی کسی کا پیغام آنے کی خبر دیتی ہے۔ فرمان الہی ترجمہ، وحی کو جلدی یاد کرنے کے لیے اپنی زبان کو جلدی نہ ہلایا کرو۔ سورہ قیامہ آیت نمبر 16۔ نمبر 3، اس آیت کی تفسیر میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے منقول ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اترنے سے بہت سختی ہوتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اپنے ہونٹ ہلاتے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، میں تمہیں اس طرح ہونٹ ہلا کر دکھاتا ہوں جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہلاتے تھے۔ حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، میں تمہیں اس طرح ہونٹ ہلا کر دکھاتا ہوں جیسے میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو ہلاتے دیکھا۔ پھر حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دونوں ہونٹ ہلائے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وحی یاد کرنے کے لیے جلدی کرتے تھے اور اپنے ہونٹ ہلاتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما دی۔ ترجمہ، اے نبی، وحی کو جلدی یاد کرنے کے لیے اپنی زبان کو جلدی نہ ہلایا کرو، قرآن کا آپ کو یاد کرانا اور پڑھانا ہمارا کام ہے، جب ہم پڑھوا چکے تو اس وقت آپ ہمارے پڑھنے کی پیروی فرمائیں۔ سورہ قیامہ آیت نمبر 16-19۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، اس کا مطلب یہ ہے کہ خاموشی کے ساتھ سنتے رہیں، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذہن نشین کرانا ہمارا کام ہے۔ ان آیات کے نزول کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہی کیا کرتے تھے، جب حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس آ کر قرآن سناتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم توجہ سے سنتے رہتے، جب وہ چلے جاتے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح قرآن پڑھ لیتے جیسے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پڑھا تھا۔ کتاب الایمان، ایمان کا بیان۔ ایمان قول وہ عمل کا نام ہے کے لیے 3 چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ نمبر 1، دل سے تصدیق کرنا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی سچا معبود اور لائق عبادت نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہیں۔ نمبر 2، اس بات کا زبان سے اقرار کرنا بھی ضروری ہے۔ نمبر 3، احکام الہی پر پورا پورا عمل کرنا، مثلاً نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور عورتوں کا پردہ کرنا وغیرہ۔ نمبر 4، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، گواہی دینا اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، نماز پابندی سے ادا کرنا، زکوٰۃ دینا اور حج کرنا اگر اخراجات کے لیے رقم ہو، رمضان کے روزے رکھنا۔ ان عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ وضاحت، اسلام اور ایمان ایک ہی چیز ہے، ایمان گھٹتا بڑھتا ہے۔ مزید تفسیر کے لیے پڑھیں تفسیر آل عمران آیت نمبر 173 اور سورہ فتح آیت نمبر 4۔ نمبر 5، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایمان کی 60 سے زائد شاخیں اور حیا شرم بھی ایمان ہی کی شاخ ہے۔ ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وضاحت، حیا بہت ضروری ہے کیونکہ یہ جرائم سے روکتی ہے۔ فتح الباری۔ نمبر 6، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ کے نقصان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، اور مہاجر وہ ہے جو ان کا کاموں کو چھوڑ دے جن سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے۔ ان عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وضاحت، بیشتر اذیتوں اور گناہوں کا تعلق انہی دو ہاتھوں اور زبان سے ہوتا ہے، اس لیے احتیاط کیجیے۔ فتح الباری۔ نمبر 7، ایک آدمی نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، رسول السلام، مسلمان کی کون سی خصلت بہتر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کھانا کھلانا اور سلام کرنا، خواہ اس کو پہچانتے ہو یا نہ پہچانتے ہو۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عنہما. وضاحت سلام کرنے سے آپ اس میں محبت پیدا ہوتی ہے، اس لیے آپ بھی سلام زیادہ کیا کریں. نمبر 8، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہو. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وضاحت اسلام نے اس عادت کو بہت زیادہ اہمیت دی، اس سے دنیاوی زندگی بھی نہایت آرام سے گزرتی اور آخروی زندگی میں بھی فائدہ ہی فائدہ، اس عمل سے مسلمان خود بھی خوش رہتا ہے. یہاں پر یہ پارٹ ختم ہو، کتاب کا باقی حصہ اگلے پارٹ میں سنے گا انشاءاللہ.